تو سب سے زیادہ پریشانی کیا ہوتی ہے مترقوں کے، جب بھی زندگی میں کوئی سختی آتی ہے وہ بے چین ہو جاتا ہے، اس کے لیے تکلیف اور ناخوشگواری والی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علماء حق ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے یہ ضائع کرنے والے لوگ ناگواری والی کیفیت محسوس کرتے ہیں، انہیں وہ چیزیں خوشگوار لگتی ہیں، یعنی وہ چیزیں ان کے لیے گوارا اور خوشگوار، بلکہ یہ ضائع کرنے والی ٹینڈینسیز سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. دوسری صفت آپ نے کیا بیان کی کہ جس سے جہلا وحشت کھاتے ہیں جن چیزوں سے، ان سے ہی مانوس ہیں. آپ غور کیجئے کہ علی علیہ السلام جو منفی صفت رکھنے والے افراد ہیں، ان کے لیے منفی صفات استعمال کر رہے ہیں، اور جو پازیٹو مثبت صفات رکھنے والے انسان ہیں ان کے لیے مثبت صفات استعمال کر رہے ہیں. یعنی آپ نے یہ نہیں کہا تھا، ایک جملہ میں اس کی مثال دوں، کیا آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ جن چیزوں سے جو حلال وحشت کھاتے ہیں ان سے یہ مانوس ہیں، اور جن چیزوں سے جو حلال مانوس ہیں ان سے یہ وحشت زدہ ہیں؟ یہ جملہ بھی استعمال ہو سکتا اگر ہماری زبانوں کو ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں کہ یہ جو جاہل ہیں، یہ ضائع کرنے والے لوگ ہیں، یہ باغی ہیں، یا جو بھی غیر علماء ہیں، یہ جن چیزوں سے وحشت کھاتے ہیں یہ علماء اس سے مانوس ہیں، اور جس سے یہ وحشت کھاتے ہیں وہ اس سے مانوس ہیں. یعنی بلکہ علماء اہل حق ان کی زندگی میں کوئی منفی صفت وجود رکھتی ہی نہیں. یعنی یہ وحشت، دہشت، بے چینی، ناخوشگواری، اضطراب، یہ ساری کی ساری صفت ان لوگوں کی ہیں جو حق سے دور ہیں. اہل حق دنیا میں چاہے آرام سے ہوں یا مسائل میں ہوں، دونوں حالتوں میں پرسکون ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر ہمیشہ خدا پہ رہتی ہے، اور جو خدا پر نظر رکھنے والا ہو، خدا سے وابستہ ہو، تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. یہ بہت لطیف مقطع ہے کہ جس میں آپ نے دو تین جگہ جب آپ کی کمپیریزن کیا تو منفی صفات وحشت اور اضطراب، یہ کس کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے. اور انسیت اور لگاؤ یا خوشگواری، یہ کس کے لیے ہے؟ یہ علماء کے لیے. یعنی ان کی زندگیوں میں کوئی منفی صفت وجود نہیں رہتی، جو کچھ بھی ہے سب پازیٹو ہے، جو کچھ بھی ہے سب اطمینان و سکون. وَفَحِبُ الدُّنْيَا بِعَبْدَانٍ اَرْوَاحُهَا مُعَلَّقَةٌ بِالْمَحَلِّ الْعَلَىٰ. یہ رہتے بظاہر دنیا میں، لیکن ان کی روحیں محل اعلیٰ میں معلق. اب یہ محل اعلیٰ کیا چیز ہے، ہمیں اس کی خبر نہیں. کہ مارکمینی اس کو بہت زیادہ پڑھتے تھے اپنے خاص طور سے اخلاقی دروس میں، مناجات شعبان کے کچھ جملوں میں، کہ اے خدا مجھے اپنے لیے منقطع ہو جانے کا کمال عنایت فرما. وَأَنِ الْأَبْصَارَ قُلُوبُنَا بِالضَّيَاعِ نَظَرِهَا إِلَيْكَ. اور ہمارے قلوب کی بصیرتوں کو اپنے آپ پر نظر کرنے سے نورانی اور روشن کر دیا. تفریح اور واقع ہونا، اور ہماری روحوں کو ایسا بنا دیں کہ مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ، کہ تیرے اس زیقوس کی بارگاہ میں معلق ہو. کہ حقیقتاً یہ مراحل، یہ مناظر ہماری سمجھ سے باہر ہیں. کہ اس زیقوس کیا ہوتا ہے؟ خدا پر نظر کرنے کی وجہ سے دل کی بصیرت کیسے روشن اور نورانی ہو جاتی ہے، ہمیں مقامات سے بےخبر ہے. تو یہ کون افراد ہیں کہ جو دنیا میں رہتے ہیں، ان بدنوں کے ساتھ انسانوں کے درمیان چلتے پھرتے ہیں، لیکن ان کی روحیں، ارواح جو ان بدنوں میں ہیں، وہ محل اعلیٰ سے کنیکٹ ہیں. اس دنیا کے پیچ و خم میں نہیں الجھیں گی. اولئک خلفاء اللہ فی الارض، یہ ہیں اللہ کے خلیفہ اس کی زمین میں. و والدعان تو بلا دین نہیں, اور اللہ کے دین کی طرف دعوت دینے والے, یعنی میں خدا کے دین کی طرف دعوت دینے والا نہیں ہوں, اس لیے کہ میرے پاس وہ اثر نہیں ہے, میرے پاس وہ چیز نہیں ہے. شوقن الى رؤیتہم, میرا شوق ان لوگوں کی رؤیت کرنے کے لیے, کہ میرا شوق کہ میں ان کو دیکھوں کہ یہ ان لوگوں کی کیا کہتی ہیں. یہ انسانوں کی مختلف درجات ہیں. اس کے بعد آپ کے پیش نظر رہے کہ خود جناب نبی علیہ السلام اپنے خطبات میں اپنے کلمات میں بارہا اپنے اس انداز سے, اگلی دفعہ میں پھر اس کا کچھ خیالہ کروں گا گفتگو کا. آج جیسا کہ میں آپ کے اندر میں کہہ رہا تھا کہ موجودہ حالات کے حوالے سے بھی دل چاہتا ہے کچھ بات کی جائے, اور لیکن بات اس حوالے سے اس عنوان سے کی جائے کہ ہم استفادہ کرنے کی کوشش کریں علماء حق سے, اور خود قرآن سے, اہل بیت سے سمجھیں کہ جو کچھ ہمارے سامنے درپیش ہوتا ہے اس کی حکمت کیا ہے, اور ہمیں اس کے ریسپانس میں کیا کہنا چاہیے. یہ کتاب جو میرے سامنے ہے حماسہ و عرفان یا جوادی عاملی کی تقاریر, زیادہ تر کتاب تقاریر اس پر مشتمل ہے, اور اس حماسہ و عرفان میں انہوں نے جو نقطۂ نظر ہے وہ یہ رکھا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنا واقعا ایک بڑی فضیلت ہے, کیونکہ خود قرآن کریم کی آیت کی بیان کرتی ہے کہ خود ولا اللہ مجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما, کہ اللہ نے مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر اجر عظیم باعظمت رتبہ مقام عطا کیا. لیکن اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جہاد فی سبیل اللہ, یہ جہاد فی اللہ, یہ جہاد یا مجاہد بننا کہ جس کے ذریعے سے یہ اجر عظیم نصیب ہوتا ہے, ہے کیا کہ ہم نے کس چیز کو جہاد سمجھا ہوا ہے, اور خدا کی نظر میں کیا چیز جہاد ہے. ہمارے لیے اس کی ایک عظیم ترین مثال کہ اگر انسان جہاد کو سمجھنا چاہے تو ظاہر ہے کہ خود پیغمبر اکرم کی زندگی ہے, اور جس موقع پر پہنچ کر تمام کے تمام مسائل یا جو متفرق چیزیں ہیں واضح روشن اور بیان ہو کر سامنے آتی ہیں, وہ میدان کر رہے ہیں کہ جہاں اگر آپ حق کو باطل سے الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, دین کو لادینیت سے الگ کر کے دیکھنا چاہتے ہیں, الہیات اور شیطنت کو الگ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں, ساری باتیں سمجھنے جاتی ہیں, ورنہ اس سے پہلے اور پیچھے چیزیں مخلوق ہیں. آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ یہاں پر جو یہ لوگ کھڑے ہیں یہ واقعی مجاہد ہیں یا کیا, اس جگہ پر جو افراد ہمیں نظر آ رہے ہیں واقعی قابل پیروی ہیں یا نہیں. لیکن یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر پہنچ کر ہر چیز تاریکی اور نور واضح طور سے الگ ہوتے نظر آتے ہیں, اور اس جگہ پر ایک چیز یہ اگر جوانی آپ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ کی پہلی شرط عرفان ہے, یعنی وہ شخص جو توحید کی کما کو معرفت نہیں رکھتا, جو آخرت کی زندگی کو نہیں پہچانتا, وہ خدا کی راہ میں جہاد کر ہی نہیں سکتا, وہ امام حسین علیہ السلام جیسی کسی شخصیت کا حامی بن ہی نہیں سکتا, چاہے ظاہری اعتبار سے کچھ بھی کرے کسی کا بنا. میں چاہتا ہوں کہ کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کروں کہ امام حسین علیہ السلام کے جو دعائیں ہیں, ایسے تو کافی دعائیں ہیں, لیکن دعائیں عرفہ انتہائی حیرت انگیز اور انتہائی لطیف اور دلوں کو چھو لینے والے مطالب پر مشتمل ہیں. امید ہے کہ آپ سب نے اس سے پڑھا بھی ہوگا اور استفادہ بھی کیا ہوگا. ایک مقام پر پہنچ کر آپ یہ فرماتے ہیں کہ الہی من کانت حقائطہ دعاں دیا کئی فلا تکون و دعاوی ہے دعاوی, کہ اے میرے خدا جن چیزوں کو میں حقیقت سمجھتا ہوں وہ بھی دعوے سے زیادہ کچھ نہیں ہے, تو جو میرے دعوے ہیں ان کی کیا حقیقت ہوگی, یعنی یعنی یہ ہے عرفان خدا. کیا مطلب اس بات کا کہ میں اپنی زندگی میں جتنا بھی جس جگہ بھی پہنچ جاؤں جو کچھ بھی حاصل کر لوں سب کا سب صرف تیری وجہ سے, اور میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ حقیقت ہے, لیکن مجھے کیا پتا یہ حقیقت کیا ہے, کہ جو بھی ہے وہ سب کا سب تیرا ہے. کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کسی شے کے بارے میں یہ فیصلہ دے سکوں کہ یہ حقیقت ہے, اور مجھے اس کا بھی نہیں پتا کہ میں زندگی کے کسی اگلے مرحلے پر پہنچوں گا تو حقیقت کی کوئی نئی شکل میرے سامنے آ جائے گی. لیکن اس کے برعکس وہ افراد جو کچھ نہیں سمجھتے وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ جتنے ہمارے دعوے ہیں یہ حقیقت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ جو جاہل ہے وہ کس انداز سے بات کرتا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل یہی صحیح ہے, اور جب انسان علم اور معرفت کے بلند مطالب کو طے کرنے کے بعد کسی اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے تب وہ اس بات کو کہنے کے قابل ہوتا ہے کہ میں نے اتنا پڑھا اتنا جانا کہ میں نے کچھ نہیں جانا, اتنا سب کچھ سیکھ کے میں نے کیا سیکھا کہ کچھ نہیں سیکھا. کیوں یہ بات یہ جملہ وہ کثرت نفسی میں نہیں کر رہا ہوتا, بلکہ یہی امام حسین علیہ السلام کے اس قول متین کی تفسیر و تشریح کہ ہم اتنا جب آگے بڑھتے ہیں جب ہم چیزوں کے اشیاء کے رخ سے چہرے سے نقاب اٹھاتے ہیں علم و معرفت کی راہیں طے کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ نئی حقیقت تو کوئی ایک بالا تر ہستی ہو, یہ جو کچھ ہے اس کے نور کی ایک تجلی تو ہے لیکن ہم اس کو کتنا سمجھ رہے ہیں ہمیں نہیں پڑھیں کہ ہم جس تجلی کو دیکھ رہے ہیں جن آثار کو دیکھ رہے ہیں یہ واقعی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے. اسی دعا رکھنا کا ایک اور جملہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ الہی ترددی فی الاحباب یجب لی بعد المزار, کہ اے میرے معبود آثار میں گھومنا پھرنا, آثار یعنی وہ چیزیں نشانیاں جن کے ذریعے سے آپ کسی جگہ پہنچتے ہیں, مجھ پر واجب کر دیتا ہے کہ مزار میری نظروں سے اوجھل ہو جائے. کیا مطلب ہے کہ آپ کسی جگہ پہنچنا چاہتے ہیں لیکن منزل تک پہنچنے کے لیے آپ آثار اور علامتوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ فلاں جگہ سے پہنچو پھر وہاں سے دائیں ہاتھ پڑھو پھر بائیں ہاتھ پڑھو, یہ سارے بیچ کی چیزیں کیا ہیں, یہ آثار. آثار میں الجھا رہوں گا تو مجھ پر واجب ہو جائے گا کہ میں اصل زیارت گاہ تک نہ پہنچوں. یہ جتنی بھی مخلوقات ہیں یہ کیا ہیں, آیات ہیں, پتہ ہے. اور آیت کس لیے ہوتی ہے کہ اصل تک پہنچائے, لیکن اگر میں آیتوں میں الجھا رہا آثار کو ہی دیکھتا رہا تو مجھ پر کیا چیز واجب ہو جائے گی کہ کبھی مزار تک نہیں پہنچ سکوں گا, تیری زیارت گاہ تک نہیں پہنچ سکوں گا کبھی. تو معرفت کی اصل کیا ہے کہ جو کچھ بھی میں نے جانا ہے وہ کیا ہے, وہ سب کا سب اس کی نشانی اور اس کی تجلی ہے جس کی حقیقت سے وہ خود ہی باخبر ہے. اور میں تو جس کو حقیقت سمجھتا ہوں وہ بھی دعوی ہے, اور کیا یہ امام علیہ السلام کو جملہ, یہ معرفت توحید. تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ الہی انت کما اثنیت علی نفسک, کہ اے میرے معبود تو ویسا ہی ہے کہ جیسا خود تو نے اپنی تعریف کی, نہ کہ جیسے میں نے تیری تعریف کی, اس لیے کہ میں جو بھی تعریف تیری کروں گا وہ جہل اور لاعلمی کے ہمراہ کی ہو, اصل تیری ثنا وہی ہے کہ جو خود تو نے اپنے بارے میں بیان کیا ہے. یہ امام حسین کہ کسی بھی مرحلے پر کسی بھی موقع پر چاہے وہ انتہائی مسائل کے مرحلے میں امام حسین سے یہ توحید جدا نہیں ہوتی. یعنی جملے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر امام حسین سے قریب ہونا چاہتے ہیں تو یہ رستہ ہے, اگر آپ واقعاً لبیک یا حسین کہنا چاہتے ہیں تو کس رستے سے حسین کے قریب ہونا پڑے گا؟ ان راہوں سے حسین سے نزدیک ہونا ہوگا تب کوئی فائدہ ہوگا، ورنہ ہماری جو ایک ٹینڈنسی ہے صرف ایکشن اور ریئیکشن میں، اس سے بات نہیں بنے گی. آگے چل کے پھر اس جملے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا یہ جملہ زندگی کے آخری لمحے میں بھی گزارنی بن سکے کہ جب آپ زخمی حالت میں گھوڑے کی پشت سے زمین پر تشریف لاتے ہیں تو فرماتے ہیں رضوان بقضائک وتسلیما لامرک. یعنی امام کیا فرما کے چلے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ محض دعویٰ ہے، حقیقت تیرے پاس ہے. تو یہاں پر صرف اور صرف جب خدا کی بارگاہ میں تو یہ نہیں کہہ رہے میں کچھ کر کے آ رہا ہوں، نہیں، میں نے قربانی پیش کی نہیں. رضوان بقضائک، جو تیرا فیصلہ ہے اس کے سامنے راضی ہوں، اور جو تیرا امر ہے اس کے سامنے تسلیم. لا معبود سواک، یہاں پر جملے پہ بات کریں گے، یہ نہیں کہا لا ربن، رب اس میں بھی انسان کو اپنی ذات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ جو میری پرورش و تربیت کرتا ہے اسے کہتے ہیں نا رب. تو یہاں بھی اپنی ذات کا ایک احساس ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے کہ جو میری تربیت کرنے والا ہے. لا ربنی کا لا معبود، کہ اپنے بارے میں اب آپ اس کہیں گے خدا کے لیے معبود تو اپنے بارے میں کیا احساس پیدا ہوگا؟ ربیت. جب آپ خدا کو کہیں گے الہ یا معبود تو اپنے بارے میں اس کے مقابلے میں کیا محسوس کریں گے؟ بندگی، بندہ. لا معبود کا سوا، کہ یہ معرفت یہ جو حسین کی تھی، ایسا نہیں تھا کہ صرف لفظاً کہ میں ایک باتیں کر رہا ہوں اور جب کبھی مرحلہ اس بات کا ہے کہ اپنی گردن اپنی جان دینی پڑے تو سب بھول جاؤں. سل انسان یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی معرفت ہے وہ اس کے خون اور گوشت میں ملی ہوئی ہو. معرفت وہ نہیں ہوتی کہ جو صرف زبان سے ادا ہوتی ہے، بلکہ معرفت وہ ہوتی ہے جو انسان کے وجود کا حصہ ہوتی ہے. تو جہاں ایک طرف امام حسین علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میں نے جانا اور حاصل کیا سب کے سب تیری ہی تجلی ہے، اس کی حقیقت تو بخبر ہے، میرا تو صرف دعوے کے نام ہو گیا. اور جب زندگی کا وہ آخری مرحلہ آیا کہ جہاں جسم زخموں سے چور ہے اور قاتل سمجھا لے کے بڑا، اس وقت بھی امام کی زبان پر اپنا احساس نہیں ہے. تسلیم امریکہ اللہ محدود کا سوا، یہ آپ کے آخری جملے یہ ہے جس کو بیان کرتے ہیں، یہ ہے حماسۂ حسینی، یہ ہے حسینی جہاد. کہ اس قدر بلند معرفے توحید کے ہمراہ ادا کیا جاتا ہے. اور آگے چلتے ہوئے ایک دو علماء کا تذکرہ کیا، ایک سید حیدر آملی، بہت بزرگ عالم گزرے. کچھ ایسے علماء ہمارے ورفا ہیں کہ جو واقعی بہت اعلیٰ معیار کے، لیکن ہم ان کا نام نہیں جانتے، جیسے میر باقر داماد، بہت بزرگ شخصیت جو ملا صدرا کے استاد تھے. اسی طریقے سے سید حیدر آملی، سید شیخ محمد تقی آملی، بہت بہت بزرگ شخصیت، لیکن ان کے ناموں سے ہماری واقفیت نہیں. تو سید حیدر آملی کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ 30 سال کی عمر میں اپنے ملکی اور ملکوتی سفر کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ. اس آیت میں نے پہلے بھی آپ کو حوالہ دیا تھا کہ دو قسم کی ہجرتوں کا ذکر ہے، ایک وہ ہجرت ہے کہ جو فی سبیل اللہ ہوتی ہے، اور ایک وہ ہجرت ہے جو فی اللہ ہوتی ہے. یعنی ایک ہجرت ہوتی ہے اللہ کی راہ میں اور ایک ہجرت ہوتی ہے اللہ میں، اللہ میں، اور ان دونوں ہجرتوں کے نتائج الگ الگ رہیں گے. جو ہجرت فی سبیل اللہ ہوتی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو اس زمین پر وسعت اور اچھائی ملے گی. یعنی ہم ایک جگہ رہتے ہیں وہاں پر خدا کی بندگی نہیں کر سکتے، آپ وہاں سے ہجرت کر کے کسی ایسے مقام پر چلے جائیے جہاں پر آپ خدا کی بندگی سہولت کے ساتھ کر سکیں. تو اگر آپ اس نیت سے ہجرت کریں گے تو آپ زمین کو وسعت اور خوشائش والا پائیں گے، یہ ہجرت فی سبیل اللہ ہے. لیکن اس سے اگلا ہی ٹکڑا ہجرت کی ایک اور قسم بیان کر رہا ہوتا ہے، وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ، جو اپنے گھر سے خروج کرے نکلے، مہاجرن الی اللہ ورسولہ، کس حال میں کہ مہاجر ہو اللہ اور رسول کی طرف. یہ ہجرت اس کے لیے ظاہری گھر سے نکلنا ضروری نہیں ہے، یہ گھر میں بیٹھے بھی ہو سکتی ہے. یہ کون سا بیت ہے؟ یہ بیت مادی ہے جیسے ہم نے اپنی شخصیت کے گرد دیا، اس سے نکلیے اور خدا و رسول کی طرف اپنے سفر کا آغاز کر دیجیے. اگر آپ ایسے مہاجر ہیں اور اس ہجرت میں تم مجھے الموت، رستے میں موت آ جائے، فقد وقع اجره علی اللہ، بس اس کا اجر واقع ہو گیا خدا پر. فقد وقع، بے شک واقع ہو گیا، لازم ہو گیا، واجب ہو گیا، کس پر؟ اجرہ علی اللہ. اب یہ خدا کی ذمہ داری ہے کہ اس کو گھر تک پہنچائے. جو مہاجر الی اللہ و رسولہ ہیں، اب خدا انکار نہیں کر سکتا کہ میں اپنے پر نہیں آنے دوں گا. کیا نیت کر کے چلا تھا وہ اپنے گھر سے؟ اس بیت مادی کو چھوڑ کر کیا نیت کر کے چلا تھا؟ کہ اللہ اور رسول تک پہنچنا ہے. ایسے مہاجر کو خدا کبھی انکار نہیں کرے گا کہ مجھ تک نہیں آ سکتے. اگر رستے میں موت بھی آ گئی اور تو منزل تک نہیں پہنچے، تو پھر خدا پر ذمہ داری آ جاتی ہے کہ اسے وہاں تک پہنچائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں میرے زبان کو گرد زبان کرتی ہیں. 30 سال کے سمے کہ جب میں کچھ ملکوتی مراحل کو طے کر رہا ہوں، اور بیان کرتے ہیں کہ کچھ اشعار ہیں، دو عربی کے اشعار ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام سے منسوخ کیے جاتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں کہ امام حسین کے اشعار نہیں ہیں. ترکت الخلق قرا فی هواک، کہ میں نے مخلوقات کو ترک کر دیا ہے تیری خواہش میں. خدا سے مخاطب ہو کے شاعر ہے کہ میں نے مخلوق کو ترک کر دیا، کس کی خواہش میں؟ تیری خواہش میں. اور اپنے عیال کو یتیم کر دیا ہے تاکہ تجھے دیکھ سکے. فلو قطعتنی اربن اربن، اگر مجھے کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے تو اس وقت بھی لما فواد الا سوا کر، تب بھی میرا دل تیرے علاوہ کسی اور کی محبت میں مبتلا. یعنی یہ زندگی ہمیں اس کی تلاش کرنا ہے کہ جو بھی ہمارے لیے، اور آپ دیکھیے کہ جب اس رستے پر انسان چلنا شروع ہو جاتا ہے، قوم اس شعار کو اپنا لیتی ہے، تو پھر ان کی زندگیوں میں معجز نما تبدیلی آنا شروع ہوتی ہے. ورنہ ہم ہمیشہ اسی طریقے سے گرتے رہیں گے، اٹھتے رہیں گے، کی جگہ کبھی بلند نہیں ہو پائیں گے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو خود آئمہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں کہ اس راہ پر آؤ، ہم سفائی کرو. اور آخر میں یہ بھی میں سناؤں، بہت بہت پسندیدہ ہے میں، کہ بیان کرتے ہیں کہ ایک غزل مرحوم امام خمینی نے حسن ختام کے نام سے لکھی ہے، اور یہ غزل ان ایام میں کہی تھی جب ایران کے تمام شہر اور رہائشی علاقے ہوائی حملوں کی زد میں. آپ کے علم یہ ہوگا کہ جب وہاں سے میزائل فائر ہوتے تھے وہ ڈائریکٹ بمب میں تیران میں گر جاتے تھے، تو زمانے میں جو لوگ وہاں ہیں بتا سکتے سامنے سامنے کتنے لوگ شہید ہو گئے. تو اس وقت کے جب باقاعدہ جنگ پورے عروج پر تھی اور رہائشی علاقے ایران کے بمباری کی زد میں تھے, فضائی اور میزائل اور ہوائی جہاز دونوں, اس وقت انہوں نے یہ غلط کہی. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ایک وہ انسان کی جو واقعین قرآن اور اہل بیت کا پیروکار ہوتا ہے اس کی فکر کہاں جا رہی ہے. الا یا ایھا الساقی زمن پر ساز جانم را کہ از جانم پرو رزق ہوائے نن گنام را. الا یا ایھا الساقی مخاطب کر رہے ہیں جان پلانے والے, ساقی کو ہمیں جو شراب دیتا ہے, اے شراب دینے والے میرے جان کو اپنی شراب سے بھر دے, مجھے وہ شراب دے کہ جو میری جان سے اپنے نام کا نند و آر ختم کر دے. سمجھا سکے میں نہیں, یعنی میری جان کس چیز میں مبتلا ہے, اپنے نام کو اونچا کرنے کے لیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں جس فکر میں کہ میرا نام اونچا ہو جائے, تو میری جان مجھے ایسا شراب ایسی شراب پلا دے کہ جو اس ننگ و آر کو, کس چیز کو ننگ و آر کہہ رہے ہیں, اپنے نام کو اونچا ہو جائے, کہ میری جان میں جو یہ ننگ و آر ہے یہ ٹوٹ کے بکھر کے ختم ہو جائے. یہ چیز از آم میں ریز ریز در جانم کے جانم را پناہ سازم, مجھے میری جان کے پیمانے میں وہ شراب ڈال دے کہ جو میری جان کے احساس کو فنا کر دے, میری میں کے احساس کو فنا کر دے. بیرون سازت ز ہستی ہستے میرم کو دام را, اور میری ہستی کا جو میرا خیال ہے کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں, اس سب کی سب چیزیں میرے اندر سے رخصت ہو جائیں, مجھے ایسی شراب پلا دے. از آم میں دہ کے جانم را ز پیدے خود رہا سازت, مجھے وہ شراب پلا کہ میری جان کو اپنی قید سے رہا اور آزاد ہو, یعنی کہ جو میرے اندر اپنی میں کا تصور اور احساس ہے یہ مجھے فضائے ملکوتی میں پرواز نہیں کرنے دے, کہ میں کا تصور میرا سب سے بڑا پہچانا ہے. مجھے وہ شراب پلا کہ جو مجھے کس قید سے آزاد کر, بخود گیرد زمانم را, میری زمام اور میری لگام کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ لے. فرو ریزت مقام اور راؤ, یہ جتنے بھی میں نے مقام اپنے لیے بنائے ہیں سب کو اٹھا کے مسمان کر. یہ وہی امام حسین علیہ السلام والی توحید, کہ جہاں پر کیا ہے وہ توحید کیا ہے, کہ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ حق ہے اور جو میرے پاس ہے اس کی حیثیت کیا ہے دعوے سے زیادہ کچھ بھی, اور میری زندگی کیا ہے کب قابل قدر و قیمت ہے, کہ جب خود تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس ہو. یہ حسینی شہر, اور یہ مثال میں نے آپ کی خدمت میں کیوں عرض کی کہ وہ افراد کے جو واقعین امام حسین کی راہ پر چلنے والے ہیں ان کے لیے مسائل اور مشکلات میں یہ چیزیں الگ نہیں کرتی, یعنی ہمارے یہاں سے نہیں ہے کہ جب ہم کسی مسائل اور مشکل میں آتے ہیں تو سب بھول جاتے ہیں, پھر ہمارے لیے سامنے ظاہری مشکل ہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتی. اس بنیاد پر اگر ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو تعمیر کریں گے انشاءاللہ, تو آپ دیکھیے گا دنیاوی اور اخروی سعادت دونوں ہمارے لیے, کہ اس سفر کو ہم بالکل ابھی سے شروع کر سکتے ہیں, اگر ہم نے ابھی شروع نہیں کیا تو ابھی سے شروع کر سکتے, اس راہ میں آگے بڑھیں اور اس کو طلب کریں خدا سے. کئی اور چیزیں بھی تھیں میرے ذہن میں اس حوالے سے بیان کرنے کے لیے, لیکن اب وقت زیادہ ہو گیا تو ان شاء اللہ آئندہ اگر آپ کو کچھ پوچھنا چاہیں سوال کرنا چاہیں تو میں حاضر ہوں.
امام صاحب اور مقبول صاحب